آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ قرآن حکیم کا ترتیب کے لحاظ سے 80واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ نجم کے بعد سورہ قدر سے پہلے نازل ہونے والا 24واں سورہ، سورہ ابسا پورا کا پورا مکہ معظمہ میں تدریجی طور پر نازل ہوا ہے۔ اس کا نام ابسا اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، البتہ اس کو سورہ عامہ اور سفرا بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک کہ سورے کے مضامین و مطالب کا سوال ہے، سورے کا آغاز ایک ایسے شخص کی عتاب آمیز مذمت اور ملامت سے ہوا ہے جو بزم پیغمبر میں موجود باتوں میں مشغول تھا کہ غریب و نادار مرد نابینا کسی حقیقت کی جستجو میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نبی اکرم جو اس سے مشغول گفتگو تھے اگرچہ اس کی بات کاٹ کر عبداللہ کی طرف ملتفت نہیں ہوئے، پھر بھی اس اموی نے ناک بھون چڑھائی اور خود کو اس طرح سمیٹ لیا کہ گویا مرد فقیر و نادار کا وہاں بیٹھنا اس کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ اس کے بعد خدا نے قرآن کی عظمت اور اس کے سبق آموز حقائق پر گفتگو کی ہے، پھر الہی نعمتوں کے مقابلے میں انسان کی ناشکری اور کفران کا ذکر ہے، اور انسانوں اور حیوانوں کی خوراک سے متعلق الہی نعمتوں کا بیان ہے، اور آخر میں بہت سے دوسرے مکی سوروں کی مانند سورہ ابسا میں بھی قیامت کے حادثات اور اس دن مومنین و کفار کی سرنوشت کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ ابسا کے شان نزول سے متعلق اسلامی روایات کے مطابق قریش کے کچھ سردار عتبہ ابن ابی ربیعہ، ابو جہل ابن حشام، عباس ابن عبد المطلب، امیہ ابن خلف وغیرہ پیغمبر اکرم کے پاس بیٹھے تھے اور آ حضرت دعوت تبلیغ و ہدایت میں مشغول تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ ان کی حق آفری باتیں قریش کے دل میں اتر جائیں۔ اسی درمیان عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا بھی تھے اور علی الظاہر غریب و نادار طبقے سے تعلق رکھتے تھے، بزم پیغمبر میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم سے فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول، قرآن سے کچھ پڑھ کر مجھے سنائیے کہ میں حفظ کر لوں۔ اس وقت وہاں نبی کے پاس بیٹھے بنو امیہ کے ایک دولت مند کی نگاہ اٹھی، اور اس نے عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھا تو خود کو اس طرح سمیٹ لیا کہ جیسے عبداللہ کی غربت اس کو آلودہ کر دے گی۔ اس کا چہرہ بھی غصے سے بگڑ گیا اور اس نے اپنا منہ پھرا لیا۔ تو خداوند عالم نے اس سورے کی ابتدائی چند آیات میں اس کے اس عمل کو نقل کرتے ہوئے سخت انداز میں اس کی ملامت اور سرزنش کی ہے۔ بسم اللہ کے بعد خدا فرماتا ہے، ابس وتولیٰ، کہ اس نے منہ بگاڑ لیا اور پیٹ پھیر لی کہ کیوں اس کے پاس ایک نابینا آ گیا؟ تجھے کیا معلوم، شاید وہ نفس کی پاکیزگی چاہتا ہو، یا وہ نصیحت سنتا اور نصیحت اس کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوتی۔ اور اے پیغمبر، آپ بھی وہ شخص جو اپنی دولت مندی کے سبب استغنا کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی فکر میں لگیں، جبکہ آپ پر وہ اگر اپنا تزکیہ نہ بھی کرے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ اگر اس سے بے توجہی برتیں تو یہ ٹھیک نہیں، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے۔ یہاں ابتدائی چار آیات میں اس شخص کی کہ جس نے ایک مرد نابینا کے آنے پر غصے سے منہ بنایا اور رخ موڑ لیا تھا، پہلے تو دو آیت میں غائب قرار دے کر اس کے ناشائستہ عمل کی طرف عتاب آمیز لہجے میں خبر لی گئی ہے، پھر دو آیات میں مخاطب قرار دے کر کہا گیا ہے کہ مرد نابینا کی طرف سے منہ موڑ لینے والے، تجھے کیا خبر کہ مرد نابینا ایمان و عمل صالح کی کس حالت میں ہے نبی کے پاس آیا ہے؟ ممکن ہے مرد صالح اور پاکیزہ نفس ہو، یا آیا ہو کہ موعظے و نصیحت سے استفادہ کرے اور طہارت میں کامرا ہو جائے، اور تو نے یہ بھی نہ دیکھا کہ آنے والا شخص نابینا ہے جو اپنی کسی حاجت کے ساتھ نبی کے پاس آیا ہے، تو وہ زیادہ قابل رحم ہے، اس پر رحم و توفت کے بجائے تو نے منہ موڑ لیا اور پیٹ پھیر لی۔ البتہ بعض راویوں نے آیت میں مورد سرزنش خود نبی کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور خدا نے ان کی سرزنش کی ہے، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اولاً ابوس ہونا یعنی منہ بگاڑنا نبی کی عادت کے خلاف ہے، حتیٰ کفار کے سلسلے میں بھی کبھی ابوس نہیں ہوئے، اور بقول سید مرتضیٰ عالم الہدا علیہ الرحمہ کے کہ یہ چیز اخلاق رسول کے خلاف ہے کہ آپ اغنیا کی خوشی کے لیے غریب کا دل دکھائیں، جبکہ خود خدا نے سورہ نون میں آپ کو خلق عظیم پر فائز بتایا ہے، اور یہ آیت سورہ عبسہ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، چانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے موثق روایت ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کی آمد پر منہ بنانے اور پیٹ پھیر لینے والا ایک مرد اموی تھا جس کے عتاب میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ کہ سورہ عبسہ میں ہی سلسلے کی پانچویں آیت اما من استغنا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی سرزنش کی جا رہی ہے اس نے نابینا کے ساتھ بدخلقی، اپنی تونگری دکھانے اور دوسروں سے خود کو مستغنی ظاہر کرنے کے لیے یہ خدا ناپسند کام کیا ہے، وہ دولت و ثروت کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بالا تر دکھانا چاہتا ہے اور حق کی پیروی اس کو آر محسوس ہوتی ہے، اسی لیے خدا نے بھی اس کے بعد کی آیت میں خود پیغمبر اکرم سے فرمایا ہے فانت لہ تصدا، کہ آپ کو اپنی نرم دلی اور حسن خلق کے تحت اپنی دعوت حق سے اعراض اختیار کر لینے والے مستکبرین کے سلسلے میں بہت فکر رہتی ہے کہ وہ حق کی پیروی اختیار کر لیں، آپ ان کی بہت پرواہ کرتے ہیں، جبکہ وہ اگر خود کو پاک کرنا نہ چاہے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے برعکس اس شخص کی طرف سے کہ جس نے خود کو پاک کر لیا ہو، بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہو اور خدا سے ڈرتا بھی ہو، آپ کیسے بے اعتنائی کر سکتے ہیں؟ علاوہ ازیں خدا نے ابتدائے بعثت میں دعوت ذوالعشیرہ کے وقت قرابت داروں کو دعوت اسلام دینے کے حکم کے ساتھ نبی اکرم سے کہہ دیا تھا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے دونوں بازو توازوں کے ساتھ مومنین کے لیے جو آپ کی اطاعت کریں جھکائے رکھیے گا۔ اب نبی اکرم خدا کے اس حکم کی کھلی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور علل الان دعوت کے اوائل میں نازل شدہ سورہ ہجر کی آیت 88 میں بھی مومنین سے جھک کر ملنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہر صورت ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین علی الخصوص رائے حق کی جستجو رکھنے والے مستضعفین کے لیے ایک خاص احترام اور پاکیزگی کا خیال رکھا ہے، اور خدا کی نگاہ میں انسانوں کی حرمت کا معیار دولت و ثروت نہیں ہے، ایمان، تقویٰ اور تہذیب نفس فضیلت و برتری کا معیار ہے۔ دوسری طرف اسلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو الہی نعمتوں کی فراوانی میں اپنی دولت و ثروت میں مست و مغرور ہو کر خدا کے بندوں کی توہین کرتے یا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں سخت مذمت و ملامت کی ہے، بلکہ سورہ ہجر کی آیت 94 میں صاحب خلق عظیم نبی کو بھی ان سے اعراض اور دوری کا حکم دیا گیا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اس کے بعد سورہ عبسہ میں گفتگو کا دوسرا باب شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے انسان کی اس بات پر نفرین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا منکر ہے اور اپنی خواہش و طبیعت سے جس کو چاہتا ہے اپنا رب و پروردگار بنا کر اس کی ربوبیت میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہرامند ہونے کے باوجود اس کی ناشکری کرتا اور کفران سے کام لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ اس کی بذات ہی کیا ہے، انسان نہ تو اپنی خلقت و آفرینش میں کسی چیز کا مالک و مختار ہے اور نہ ہی حفاظت و بقا کے مراحل میں خود اپنے امور کے انتظام و انسرام میں کسی چیز کا مالک ہے، یہ خدا سبحان ہے جس نے اس کو ایک حقیر و نجس نطفے سے خلق کیا اور اس کی ذات و صفات اور افعال میں قدر و قیمت پیدا کر دی اور اس کے لیے سعادت و کمال کی راہ طے کرنا آسان بنا دیا، پھر وہی ہے جو اس کو موت کی آغوش میں سلاتا اور قبر میں داخل کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، پس وہ خدا یگانہ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کے تمام امور کا انتظام کیا اور اس کی حیات و ممات اور حدوث و بقا کا عالم ہستی میں بھی آخری سانسوں تک تمام امور کا ایک اور اکیلا منتظم و مدبر ہے، اور دوسری دنیا میں بھی پھر سے زندہ کیے جانے سے لے کر تمام حساب کتاب میزان اور صراط کی منزلوں سے گزار کر جنت و جہنم کی صورت میں آخری ٹھکانوں تک پہنچانے تک کا تمام امور کا تنہا مالک و مختار ہے، کیا اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے؟ لیکن نہیں، یہ انسان اس قدر ناشکرہ اور نافرمان ہے کہ اس کے حکم پر نہیں چلتا اور اس کی ہدایت پر قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے، ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے، بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، ہم ہی نے زمین کو شگافتہ کیا، ہم ہی نے اس میں دانے پیدا کیے، انگور، سبزیاں، زیتون اور کھجور، گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارے پیدا کیے، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرچشمے حیات ہیں۔ جی ہاں، خدا فرماتا ہے، اگر یہ انسان صرف اور صرف اپنے کھانے پر پینے پر نگاہ کرتا، جو الہی حسن و تدبیر کا ادنا مظہر ہے اور اس کی دریائے رحمت کا صرف ایک معمولی قطرہ کہا جا سکتا ہے، تو اس کو اپنے منعم اور پروردگار کی وسیع رحمتوں اور لطیف و جمیل صنعتوں کا کسی حد تک اندازہ ہو جانے کے لیے کافی تھا، اسی میں اس کی عقل مبہوت رہ جاتی اور اس کے ہوش اڑ جاتے کہ وہ کیسے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، جبکہ الہی نعمتیں صرف اس کے آب و طعام میں محدود نہیں، ان کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے نگاہ کرنے کا مطلب صرف نگاہوں سے تماشا کرنا نہیں ہے، مقصد غذائی مادوں کی خلقت پر غور و فکر کرنا ہے اور حیات و بقا میں ان کے اثرات پر غور و فکر کرنا ہے، تاکہ خود بخود خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر کے لیے سر جھک جائے۔ البتہ معصومین سے اس سلسلے میں بعض روایات نقل ہوئی ہیں اور ان کے مطابق یہاں آیت میں غذا سے مراد علم و دانش ہے، جو انسان کی روح کی غذا ہے۔ اس کا سر چشمہ کون ہے اور کہاں ہے؟ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ علم و دانش کس نے دیا ہے؟ یہ تمام علوم مادی و معنوی اسی باران وحی کا نتیجہ ہیں جو قلب پیغمبر پر آیات قرآنی کی صورت میں نازل ہوئی ہے، جس نے لوگوں کے درمیان ایمان و تقوی اور اخلاق و معنویت کے پھل اور پھول کھلائے ہیں۔ انسان کا فریضہ ہے کہ غور و فکر کرے اور ان کا دیکھ بھال کر استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ غذا آلودہ ہو اور جسم و روح مریض ہو جائے۔ حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن کتنے تعجب کا مقام ہے کہ انسان تمام الہی نظم و تدبیر کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا اور کافر ہے، مگر اللہ اس کے سلسلے میں بے بس و لاچار نہیں ہے۔ جلد ہی وہ اپنے شکر یا کفران کا بدلہ اچھے یا برے انجام کی صورت میں دیکھ لے گا، یا تو اس کو سرور و بشارت نصیب ہوگی یا اپنی روح سیاہی کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہم